نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد الحمدللہ ڈیڑھ پارہ تلاوت کیا گیا اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کی تلاوت کا پہلا رکوع جو سورہ یونس کا رکوع نمبر 4 ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ربوبیت پر دلائل کو قائم فرمایا, اور اسی رکوع کے اندر کفار کو چیلنج کیا گیا, اگر تمہیں قرآن میں شک ہو فَأْتُو بِسُورَةٍ مِثْلِهِ تو قرآن جیسی ایک سورت بنا کر لے آؤ, اور اللہ کے سوا جس کو چاہتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. دوسری رکوع جو سورہ یونس کا رکوع نمبر 5 ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات میں آئے یا دن میں آئے تو وہ کون سی چیز ہے کہ مجرموں کو جس کے جلدی ہے. یعنی کافر یہ کہا کرتے تھے کہ جو آپ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے وہ لے آئیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے تمہیں عذاب کی کیا جلدی ہے, جب آئے گا تو اس وقت پھر جو ہے اس سے چھوٹنے کا کوئی راستہ کوئی ذریعہ نہیں ہوگا. رکوع نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت آئی ہے جس میں دلوں کا شفا ہے, اس میں ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے, مراد قرآن ہے. اور فرمایا کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اللہ کی رحمت ملے تو تمہیں چاہیے کہ اس پر خوشی کا اظہار کرو. اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل پر خوشی کا اظہار کرنا تمہارے تمام دن و دولت سے بہتر ہے. اسی آیت سے ہمارے علماء استدلال کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے, لہذا حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرنا ہے. اس کے بعد اللہ جل و جلالہ الکریم نے فرمایا, بلا بتاؤ تو جو رزق ہم نے تمہارے لیے اتارا تم اپنی طرف سے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہراتے ہو اور بعض کو حلال کرتے ہو, تم فرما دو کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. تو یہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی متنبہ فرمایا کہ جو اللہ کے حلال کردہ رزق کو اپنی طرف سے حرام قرار دے دیتے ہیں یا اللہ کے حرام کو حلال قرار دے دیتے ہیں, تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی زبانی فرمائی, ان سے پوچھو کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے کہ تم اپنی مرضی سے ایک چیز کو حلال کر دو, اپنی مرضی سے حرام کر دو, یا پھر تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو. سیدھی بات ہے, اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. جب اللہ نے اجازت نہیں دی اور کوئی اپنی طرف سے اللہ کے حلال کردہ کو حرام قرار دے تو یہ اللہ پر افتراء اور جھوٹ گڑنا ہے, اور جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. خود ہی اللہ فرماتے وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ, کیا گمان ہے ان کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا. تو خود ہی اپنے حالت کے بارے میں سوچ لے. رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کے فضائل کو ذکر فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ جو اللہ کے ولی ہے نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. ولی کون ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے پرہیزگاری کرتے ہیں, لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, انہیں بشارت دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں, لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں, ذالک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ولا یحزنک قولہم, اور تمہیں ان کی باتوں کا غم نہ کرو, وہ ان کی باتیں تمہیں غمگین نہ کرے, ان العزت للہ جمیعا, بے شک عزت سارے کے سارے اللہ کے لیے, هو السمیع العلیم, وہی سنتا جانتا ہے. رکوع نمبر 8 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کا ذکر فرمایا اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا کہ جب وہ فرعون کے دربار میں پہنچے اور انہیں حق کی دعوت دی. رکوع نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم فرعون کو کس طرح ہلاک فرمایا اس کی پوری تفصیل سورہ یونس کی رکوع نمبر 9 کے اندر ہے کہ کس طریقے سے انہیں تباہ و برباد کیا گیا. بلکہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, آج ہم تیری لاش کو اترا دیں یعنی باقی رکھیں گے, لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا, تاکہ پچھلوں کے لیے وہ نشانی بن جائے, وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرعون کے لاش کو باقی رکھا یہ عبرت کے لیے, آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے اور رہتے دنیا تک یہ موجود رہے گی, اس لیے تاکہ لوگ عبرت حاصل کرے کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اس کا کیا حال ہے. رکوع نمبر 10 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام و تسلیم کے قوم کا ذکر فرما, ان پر جب عذاب آیا اور پھر انہوں نے اخلاص کے ساتھ توبہ کی تو ان سے عذاب دور کر دیا گیا, اس کا ذکر رکوع نمبر 10 کے اندر ہے. رکوع نمبر 11 کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ فرمایا کہ اگر تمہیں میرے دین کے اندر کسی قسم کے شعبے میں ہو تو یاد رکھنا میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا, میں صرف اللہ ہی کو پوچھتا ہوں جو تمہارے جان نکالے گا, اور مجھے یہی حکم ہے کہ میں مومنوں میں سے ہوں, اور یہ کہ اپنا منہ دین کے لیے سیدھا رکھ کر سب سے الگ رہوں اور ہرگز میں شرک کرنے والے میں سے نہ ہوں گا. سورہ ہود جس کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رازقیت کا اعلان فرمایا اور ارشاد فرمایا, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو, وَيَعْلَوْ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا کہاں سپرد ہوگا, کُلٌ فِي كِتَابٍ مُبِين, سب کچھ ایک روشن کتاب میں موجود ہے. اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دفعہ پھر جو ہے کفار کو چیلنج کیا, اگر تمہیں قرآن قریب میں شک ہو تو اس کی مثل 10 سورتیں بنا کر لے آؤ اگر تم سے ہو سکے, اور اللہ کے سوا جسے چاہے ان سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو. تو یہ قرآن کریم نے جا بجا چیلنج کیا, لیکن آج تقریباً 1450 سال ہونے کو ہے, کوئی قرآن کے مثل ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکا جو قرآن کریم کا اعجاز ہے اور یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. اور قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے جو رہتے دنیا تک باقی رہے گا. رکوع نمبر 4 اور رکوع نمبر 5 یعنی سورہ ہود کی رکوع نمبر 4 اور رکوع نمبر 5 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم کے قوم کا بالتفصیل ذکر فرمایا, کس طرح آپ نے اپنے قوم کو دعوت دی, ان کے قوم نے کس طرح نوح علیہ السلام کو جھٹلایا, 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم قوم کو تبلیغ کرتے رہے, لیکن جب وہ باز نہ آئے تو پھر طوفان نوح یعنی طوفان کے اندر ان تمام کو غرق کر دیا گیا, اور کس طرح آپ نے کشتی بنائی یہ پوری تفصیل رکوع نمبر 4 اور رکوع نمبر 5 کے اندر جو ہے موجود ہے سورہ ہود کے. اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا ہے, جس کو انشاءاللہ العزیز آج ہم خصوصی عنوان کے تحت اس پر گفتگو کریں گے. رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم ثمود کا ذکر فرمایا, جن کی طرف حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبی بنا کر مبعوث کیا گیا. رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ قوم لوط کی نافرمانی اور ان پر عذاب کا ذکر بھی اسی رکوع کے اندر موجود ہے. رکوع نمبر 8 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنے قوم کو دعوت ایمان دی ان کی کیا برائیاں تھی, وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے, اور اس کے علاوہ جو ان کی دیگر برائیاں تھی ان کا ذکر, اور پھر ان پر جو عذاب آیا اس کا بھی تفصیل ذکر رکوع نمبر 8 کے اندر ہے. رکوع نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمایا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے قیامت کے احوال کو ذکر فرمایا کہ کل بروز قیامت بدبختوں کا کیا حال ہوگا اور نیک بختوں کا کیا حال ہوگا, اس کا بالتفصیل ذکر رکوع نمبر 9 کے اندر موجود ہے. رکوع نمبر 10 جو اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ جو دن رات میں نماز قائم کرتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے تو فرمایا بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹھا دیتی ہے, یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. یعنی قرآن کریم جو ہے یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. یہاں جو فرمایا کہ بلائیہ جو ہے وہ برائیوں کو مٹھا دیتی ہے, اس سے مراد یہ کہ بندہ جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کے نیک عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو مٹھا دیتا ہے. کبیرہ گناہ یا تو خود انسان اس سے اجتناب کرے, یا پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرتا رہے کہ جب ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا. کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے, البتہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے جسے چاہے معاف فرما دے. سورہ یوسف جس کے پہلے رکوع میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو خواب دیکھا تھا, خواب کے اندر 11 ستارے سورج چاند کو دیکھا کہ ان کو سجدہ کر رہے ہیں, اپنے والد سے یہ خواب بیان کرتے ہیں, تو والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا, شیطان جو ہے انسان کا دشمن ہے, وہ ان کو تمہاری دشمنی پر ابارے گا, اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہ نعمت عطا فرمائے گا جو تیرے آبا و اجداد حضرت ابراہیم اور اسحاق کو تم سے پہلے دی گئی ہے. دوسری رکوع میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھائیوں نے جب دیکھا کہ والد کی زیادہ مہربانی اور زیادہ محبت حضرت یوسف سے ہے, تو ان کو جو ہے حسد کی وجہ سے جو ہے ان سے جلن کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں. ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ قتل نہ کرو, اسے جو ہے کسی خشک کنویں میں ڈال دو, ہو سکتا ہے کوئی قافلے والا آ کر اسے لے جائے. بہرحال یہ انہوں نے فیصلہ کیا, اور فیصلہ کرنے کے بعد والد سے کہنے لگے ان کو ہمارے ساتھ آپ کیوں نہیں بھیجتے کہ یہ جا کر ہمارے ساتھ کھیلا کرے. تو والد صاحب نے فرمایا کہ میں اگر اس کو تمہارے ساتھ بھیج تو مجھے ڈر ہے کہ تم کھیلنے میں لگ جاؤ گے اور بھیڑیا ان کو کھا جائے گا, کیونکہ وہ علاقہ جنگل تھا اور وہاں بھیڑیا زیادہ تھی, اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خدشے کا اظہار کیا. تو کہنے لگے کہ کیسے ہو سکتا ہے, ہم تو ایک جو ہے مضبوط جماعت ہے, 12-13 افراد ہیں, ہمارے موجودگی میں کیسے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھائے گا. یوں اپنے والد صاحب سے اس کو لے کر گئے اور اسے کنویں میں ڈال دیا, اور پھر جب قافلے والے آ کر اسے نکالتے ہیں تو یہ کہتے کہ یہ ہمارا باغا ہوا غلام ہے, اور پیسوں کے عوض انہیں بیچ دیتے ہیں. یہ پورا واقعہ رکوع نمبر دوسری رکوع کے اندر جو ہے سورہ یوسف کے رکوع نمبر 2 کے اندر یہ موجود ہے. تیسری رکوع میں جب یوسف علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں اور زلیخا انہیں خریدتی ہے, اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام بالغ ہو جاتے ہیں, جوان ہو جاتے ہیں, زلیخا انہیں اپنی طرف مائل کرتی ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بھاگتے ہیں, اور محل کے ساتویں دروازے کے قریب جب وہ پہنچتے ہیں, چونکہ اس نے ہر دروازے کو تالا لگا رکھا تھا, یوسف علیہ السلام جس دروازے پر پہنچتے بسم اللہ پڑھتے تالا کھلتا جاتا, آخری دروازے پر جب پہنچے تو عزیز مصر بھی سامنے سے آ گیا, تو پٹ سے زلیخا کہنے لگی کہ تم اس شخص کو کیا سزا دو گے جو تمہارے اہل کے ساتھ جو ہے وہ برا ارادہ چاہتا ہو, یا تو اس میں قید میں ڈالو گے یا کوئی اور سزا دو گے, کیا کرنا چاہتے ہو اس کو. تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کہنے کہ میں نے ان کی طرف کوئی نہیں کیا, یہ انہیں کی حرکت ہے, خود انہوں نے مجھے اپنے طرف لبانا چاہا ہے. اتنے میں ایک چھوٹا بچہ جھولے کے اندر موجود تھا, یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پوچھو یہ آپ کو بتا دے گا. اس بچے نے جو جھولے کے اندر تھا اس نے یہ گواہی دی, اگر قمیص آگے اگلی جانب سے پھٹی ہو تو قصوروار جو ہے یوسف ہے اور زلیخا جو ہے وہ سچی ہوگی, اور اگر دامن جو ہے پچھلی جانب سے پھٹا ہوا ہو تو اب جو ہے قصوروار زلیخا ہوگی اور یوسف جو ہے وہ سچے ہوں گے. جب قمیص کو دیکھا گیا تو اس کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا تھا, تو اس پر اس کے شوہر نے کہا کہ تمہاری عورتوں کے مکر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے معذرت کی, اور جو ہے پھر اس کے بعد زلیخا سے کہا کہ تم اللہ سے معافی مانگو. بہرحال تیسرے چوتھے رکوع کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ مصر کی عورتیں مشہور ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام پر جو ہے اس کی عشق میں مبتلا ہو گئی, تو زلیخا نے ان سب کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک مسند پر بٹھایا, سب کے ہاتھ میں چوریا دی. چوریا دینے کے بعد یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اب تم نکل آؤ. حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ان کے بیچ میں آئے تو عورتیں بجائے اس پل کو کاٹنے کے اپنے انگلیاں کاٹ بیٹھی اور کہنے لگی, خدا کی قسم یہ تو انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے. جس کا ذکر یاد رکھیے, یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, یہ کسی انسان کے زبان کی بات نہیں ہے, یہ حقیقی واقعہ ہے, حقیقت میں ایسا ہوا ہے. سنیے اللہ تعالیٰ فرماتے, فلما سمعت بمکرہن, جب زلیخا نے ان کا چرچا سنا, ارسلت الیہن, انہیں بلا بھیجا, وآعتدت لہن متکئا, ان کے لیے مسندیں تیار کروائی, وآعتت کل واحدۃ منہن سکینا, ان میں ہر ایک کو ایک چھری دے دی, وقالت اخرج علیہن, یوسف سے کہا کہ ان پر نکل آؤ. فلما رأیناہ اکبرناہ, جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگی, وقطعنا ایدیہن, اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے, وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا, بولی اللہ کے پاک یہ تو جن سے بشر سے نہیں, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ. تو اس پر زلیخا کہنے, یہی تو تھا جس کے بارے میں تم مجھے تان تشنی کرتے ہو, اور میں نے ان کو اپنی طرف مائل کیا تھا, اگر یہ میری بات نہیں مانیں گے تو میں ان کو قید کروا دوں گی. حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, میرے مالک مجھے ان کی مکر سے قید جو ہے پسند ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیا اور 7 سال کے لیے آپ جیل میں چلے گئے. رکوع نمبر 5 کے اندر, جیل کے اندر جو ان کے 2 ساتھیوں سے ملاقات ہوتی ہے اور ان سے جو گفتگو ہوتی ہے, ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں, دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں, پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو تبلیغ کی, اسلام کی دعوت دی, اور پھر ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ جس نے انگور نچوڑنے کا خواب دیکھا وہ جو ہے عنقریب جو ہے وہ یا سے نجات پانے کے بعد بادشاہ کا ساقی بن جائے گا, بادشاہ کو شراب پلائے گا, اور جس نے اپنے سر پر روٹیاں دیکھی تھی تو فرمایا کہ اس سولی لٹکا دیا جائے گا اور اس کے گوشت کو پرندے نوچیں گے. چنانچہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہو گیا. وہ کہنے لگا ہم تو مذاق کر رہے تھے, تم نے جھوٹے خواب بنایا. فرمایا تم نے کچھ بھی کہا ہو, جو میں نے تعبیر دی ہے ایسا ہی ہوگا, اور ایسا ہی ہوا. اور اس سے فرمایا کہ جس کو نجات ملنی تھی کہ بادشاہ کے پاس پہنچ کر کہنا کہ ایسا ایک بے قصور جو ہے وہ جیل کے اندر بند ہے, لیکن وہ بھی اتفاق وہ شیطان نے اس کو بلا دیا, بادشاہ کے سامنے اس کا ذکر کرنا بھول گیا. رکوع نمبر 6 کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ بادشاہ خواب دیکھتا ہے, خواب میں دیکھتا ہے کہ 7 موٹے گائے اور 7 پتلے گائے ہیں, جس میں سے جو ہے دبلی گائے جو ہے وہ موٹے گائےوں کو کھائی جا رہی ہے. بادشاہ نے جب یہ خواب دیکھا, درباریوں سے پوچھا اس خواب کی مجھے تعبیر بتاؤ, تو کہنے لگے کہ یہ تو ایسی ہی بس لائنی خواب ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے, ہمیں اس کی تعبیر نہیں آتی. جب بادشاہ کا اس خواب کا چرچا ہوا, اب اس بندہ وہ بندہ جو جیل سے رہا ہو کر آیا تھا, بادشاہ کا ساقی تھا, اس کو یاد آیا حضرت یوسف علیہ السلام, تو فوراً سے بادشاہ سے کہنے لگے کہ مجھے ایک بندہ معلوم ہے, آپ مجھے اجازت دے کہ میں اسے تعبیر پوچھ کر آ جاؤں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں گیا اور پوچھا کہ بادشاہ نے اس طرح خواب دیکھا, تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی کہ اس کا تعبیر یہ ہے کہ 7 سال جو ہے وہ بارشیں ہوگی اور خوب غلہ ہوگا, زمین زرخیز ہوگی, اس کے بعد پھر 7 سال جو ہے وہ قحط کا زمانہ آئے گا. تو شروع کے 7 سالوں میں بادشاہ کو چاہیے کہ خوب بوئے اور اگائے اور پھر اس کو سنبھال کر رکھے تاکہ اگلے 7 سالوں میں کام آ جائے. جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر دی گئی تو بادشاہ کہنے لگا کہ اسے میرے پاس آؤ. اس کا ذکر رکوع نمبر 7 کے اندر, جو آج کے تلاوت کا آخری رکوع ہے, اس میں ہے. چنانچہ جب بادشاہ کے کارندے یوسف علیہ السلام کے پاس آتے کہ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جیل سے نہیں نکلوں گا جب تک مجھ پر جو الزام ہے وہ کلیئر نہ ہو جائے, کیونکہ مجھ پر تہمت لگائی گئی کہ میں نے عورتوں کو لبانا چاہ رہے ہیں, کہ ایسا نہیں ہے. بادشاہ سے کہو کہ پہلے ان عورتوں کو بلایا جائے, ان سے پوچھو کہ میرے معاملے میں وہ کیا کہتی ہے. جب ان عورتوں کو بلایا گیا تو ان سب نے گواہی دی کہ ہم غلطی پر تھے, یوسف علیہ السلام جو ہے وہ سچے ہیں, یہاں تک کہ زلیخا نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ میں نے یوسف کو لبانا چاہا تھا, یوسف سچے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذلک لیعلم انی لم اخونہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین, یوسف نے یہ اس لیے کہا کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دغا بازوں کا مکر چلنے نہیں دیتا. آج کے درس کا خصوصی رکوع جو قوم عاد کے متعلق ہے. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا. یہ ایسی قوم تھی جس کے متعلق قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک پتہ نے فرمایا کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد, کہ ان کے مثل شہروں میں کبھی پیدا نہ ہوئے, یعنی اتنے بڑے لمبے تڑنگے اور طاقتور اور جاندار قوم تھی کہ جس پوری دنیا کی جتنی زندگی ہو چکی ہے اس میں اس جیسے طاقتور قوم اور نہیں گزری, اتنے طاقتور قوم تھی یہ. اور یہ پہاڑوں کو تراش کر اس میں گھر بناتے تھے بہترین قسم کا, اور پوری زمین کے اندر انہیں فساد مچا رکھا تھا. یہ یمن اور خضر موت کے درمیان احقاف کا ایک صحرا ہے, اس صحرا کے اندر یہ قوم آباد تھی. یہ بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی. ان کے قوم حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جانب مبعوث فرمایا. حضرت ہود علیہ السلام قوم سے دور ایک مکان کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, اور جب ان کے پاس وحی آتی تو وحی لا کر جو ہے قوم کو سنا دیا کرتے تھے. فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کو پوجو جس کے سوا کوئی معبود نہیں. ان انتم الا مفترون, تم تو نرے مفتری ہو یعنی جھوٹے ہو. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا, اے قوم میں تم پر اس یہ جو تبلیغ کر رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. ان اجر الا علی الذی فطرنی, میری مزدوری تو اسی کے ذمے پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ان کو تبلیغ کرتے یہ ان کے بات نہیں مانتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط کو مسلط کر دیا اور ان کی عورتوں کو بانچ کر دیا. 3 سال تک نہ کوئی بارش ہوئی نہ ان کی اولاد ہوئی, یہ انتہائی پریشان ہو گئے. جس پر جو ہے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء, اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ, تم پر زور کا پانی بھیجے گا. وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور تمہیں قوت پر قوت دے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, جرم کرتے ہوئے رگردانی نہ کرو. اس آیت کے تفسیر جو ہے اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں جب اس قوم پر قحط پڑی تو قحط میں استغفار کا حکم دیا گیا. اسی طریقے سے اس قوم کو اولاد نہیں تھی تو ان کو کہا گیا استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد دے دے گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو دربار میں ان سے بات چیت کرنے کے بعد ایک درباری آیا امام حسن کے پاس اور عرض کی یا امام میں امیر آدمی ہوں, میرے پاس دولت بہت ہے مگر اولاد نہیں ہے, دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد دے دے, کوئی وظیفہ بتا دے. امام حسن نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد سے نواز دے گا. وہ شخص کثرت استغفار اس نے شروع کر دیا, یہاں تک کہ دن میں 700 مرتبہ اس سے بھی بڑھ کر وہ استغفار کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہیں یہ کہاں سے وظیفہ ملا, تو کہنے لگا امام حسن سے میں نے پوچھا تھا, حضرت نے مجھے بتایا تھا. تو فرمایا یہ تو پوچھتے ہی وظیفہ انہوں نے کہاں سے تلاش کیا. جب اگلی مرتبہ امام حسن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے گئے تو اسے دربار نے دوبارہ پوچھا امام یہ بتائیے وظیفہ نکالا کہاں سے, تو امام حسن نے فرمایا کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ قوم ہود کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا یزیدکم قوتاً الی قوتکم, کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ تم استغفار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قوت پر قوت یعنی اولاد پر اولاد دے گا. اور حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم نے اپنے قوم سے فرمایا کہ اے قوم استغفار کرو یمددکم باموال و بنین, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال اور تمہارے بچوں میں جو ہے برکت عطا فرما دے گا. تو جس کو رزق میں برکت چاہیے, جس کو اولاد میں برکت چاہیے, تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے. یہ قرآن کا معمول ہے, قرآن کا وظیفہ ہے, آپ اس کی برکات انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے. پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سے یہ قوم کہنے لگی کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں, ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے, آپ ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں لے کر آئے. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں تم سے بیزار ہوں اور میں تمہیں گواہ کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ کرتا ہوں کہ کہ میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا. پھر آپ نے ان سے بیزاری کا اظہار کرتے فرمایا من دونی ہی فقی دونی جمیعن ثم لا تنظرون, تم سب مل کر میرا برا چاہو پھر مجھے مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے جو تمہارا رب ہے. وما من دابۃ الا هو آخر بناصیتہا, کوئی چلنے والا نہیں جس کی چھوٹی اس کے قبضے قدرت میں نہ ہو. ان ربی علی صراط مستقیم, بے شک میرا رب سیدھا راستہ, میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے. یہ حضرت ہے ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم, انہوں نے اپنے قوم کو چیلنج کیا, جو اتنے طاقتور قوم کہ اس کے مثل کوئی طاقتور قوم آج تک نہیں آئی, اس قوم کو حضرت ہود علیہ السلام اکیلے چیلنج کر رہے ہیں کہ تم سارے مل جاؤ اور جس کو چاہو ان سب کو ملا لو, میرا کچھ بگاڑ سکتے تو بگاڑ کر بتا دو. یہ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بہادری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی سچی نشانی کہ وہ قوم حضرت ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دشمن ہونے کے باوجود حضرت ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کچھ نہ بگاڑ سکی. پھر ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا, عذاب بھی کیسا آیا, یہ اتنا طاقتور اتنے جاندار لوگ, ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کے عذاب کو بھیجا, اور ہوا کا عذاب جب آیا تو ان کو ایسا اٹھا اٹھا کر پھینکا جس طریقے سے ہوا میں روئی اڑ کر جو ہے اڑتی ہے, اس طریقے سے یہ اڑائے گئے ہوا کے اندر. 7 دن 8 راتیں ان پر یہ عذاب مسلط رہا, یہاں تک کہ جب گھروں کے اندر گھسے تو وہ ہوا اتنی شدید تھی, اتنی شدید آندھی تھی کہ گھروں کے دروازے توڑتے ہوئے ان تمام کو اٹھایا اور زمین پر پٹخ پٹخ کر ان تمام کو مار دیا گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو مسلط کر دیا جو ان کے لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک کر آ گئے. حضرت ہود علیہ الصلاۃ والتسلیم جن پر 4000 افراد ایمان لائے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان 4000 مومنین کو نجات دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولما جاء امرنا نجینا ہودا, اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے نجات دی ہود کو, والذین آمنوا معہ, اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو, برحمت منا, اپنے رحمت سے, ونجیناہم من عذاب غلیظ, اور بڑے عذاب سے ہم نے ان کو نجات دی. وتلک عاد, یہ عاد ہے, یہ خطاب اہل مکہ سے کہ یہ قوم عاد تمہارے اطراف میں آباد ہے, ذرا دیکھو آج بھی ان کے وادیاں موجود ہیں, جا کر وہاں دیکھو وہاں کیا تمہیں نظر آتا ہے. جب اتنے عظیم و شان طاقتور قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک تباہ و برباد کر دیا, تو تمہارے ہلاکت اور بربادی کیا مشکل کام ہے اللہ کے لیے. تمہیں چاہیے کہ ان کے ہلاکت سے, ان کے تباہی اور بربادی سے عبرت حاصل کرو. فرمایا تلک عاد, یہ عاد ہے, جہدوا بآیات ربہم, کہ اپنے رب کی آیتوں سے انکار کیا, وعصوا رسلہ, اس کے رسولوں کی نافرمانی کی, واتبعوا امر کل جبار عنید, ہر بڑے سرکس ہر دڑم کے پیچھے چلے, واتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ ویوم القیامہ, اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن. الا ان عادا کفروا ربہم, سن لو بے شک عاد اپنے رب سے منکر تھے. الا بعدا لعاد قوم ہود, ارے دور ہو عاد ہود کی قوم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اطاعت فرما مداری کی توفیق عطا فرمائے, اللہ جل و جلالہ الکریم اپنے کلام کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار قرآن کریم کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما, ہمارے ذہنوں کو معطر فرما. الہ العالمین قرآن کریم کو قبر میں ہمارے لیے مونس بنا, بروز محشر ہمارے لیے شفیع بنا. قرآن کریم کی برکت سے جہنم کے آگ سے ہمیں نجات عطا فرما, قرآن کریم کی برکت سے ہمیں جنت میں دخول نصیب فرما, قرآن کریم کی برکت سے ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما, قرآن کریم کی برکت سے ہماری روزیوں میں خیر برکت عطا فرما, ہماری ایمانوں کی حفاظت فرما, ہمیں ایمان کی مٹاس اور چاشنی عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے سینوں میں راسخ فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, برحمتک رحمتک.